الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا بالإثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم. حاضرین محترم, آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم حکم ہم سب کو دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, لیکن جب گناہ کا کوئی کام آ جائے, جب ظلم اور تعدی کا معاملہ آ جائے, ولا تعاونوا, پھر آپس میں تعاون مت کرو. اور ساتھ میں فرمایا کہ واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب, اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی, اور جو کچھ ہم نے یہاں پر کیا ہے ہمارے سامنے سب کا سب سامنے آ جائے گا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, قرآن مجید نے کہا کہ جو کچھ تم نے عمل کیا اس کو حاضر پاؤ گے, اپنے سامنے پاؤ گے. ولا يظلم ربك احدا, تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور دوسری جگہ فرمایا کہ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, جو کتاب تم نے خود دنیا میں تحریر کی ہے, جس کے مصنف تم خود ہو, تمہارے ہاتھوں سے ہی وہ کتاب لکھی گئی ہے, یہ تمہارے اعمال پر مبنی کتاب ہے, اس کے مصنف, اس کی تصنیف تم نے کی ہے, اب اس کتاب کو پڑھ ڈالو. ہر آدمی اس اعتبار سے مصنف ہے کہ وہ اپنی زندگی کی کتاب اپنے ہاتھوں لکھ رہا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ تحریر میں آ رہا ہے, ریکارڈ اس کا بن رہا ہے. چھپ کر کریں, سب کے سامنے کریں, جس طرح سے بھی کریں, ہم سب کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اور جب اللہ رب العزت اس کو سامنے ہمارے لائیں گے تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکے گا کہ یہ میں نے نہیں کیا. تو اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہمیں اس دن کو سامنے رکھ کر اپنے کام انجام دینے ہیں. دنیا کے تعلقات ایک دن ختم ہو جائیں گے, ایک ہی تعلق کام آئے گا, جو اللہ اور رسول کے لیے تعلق ہم نے قائم کیا ایک دوسرے سے, وہ تعاون یہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کام آئے گا. الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, دوست احباب سب کے سب دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ آپس میں دوست ہوں گے. اس کے علاوہ جتنی دوستیاں ہوں گی سب ختم ہو جائیں. یہاں مختلف دوستیاں تھیں, چوری کرنے کے لیے دوست تھے, ڈاکے ڈالنے کے لیے دوست تھے, اور دھوکے بازیاں لوگوں سے کیا کرتے تھے, لوگوں کے مال ہضم کر جایا کرتے تھے, زمینوں پر قبضے کر لیتے تھے, مکانوں اور دکانوں پر قبضہ کر لیتے تھے, اور اس کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کرتے تھے. لیکن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, وہاں کوئی دوست کام نہیں آئے گا. جب ایک پکڑا جائے گا تو سب پکڑے جائیں گے, اور پھر سب ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اس نے مجھے اکسایا تھا, وہ کہے گا اس نے مجھے اکسایا تھا. غرض کہ یہاں ہم جن کو اپنا دلی جگری دوست سمجھتے ہیں کل وہ دشمن بن جائیں گے. ہاں, الا المتقین, جو تقوی کی بنیاد پر دوستی ہے وہ کام آئے گی وہاں پر. الاخلاؤ یومئذ بعضهم لبعض عدو, دشمن ہوں گے, الا المتقین. تو میرے عزیز بھائیو, ہمیں حکم بھی اس کا دیا جا رہا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو نیکیوں کے کام پر، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائیوں کے کام پر تعاون مت کرو، آپس میں عزیز داری، رشتہ داری، یہ سب اپنی جگہ پر، انہیں محبت پیار سے سمجھا دو کہ بھئی یہ طریقہ درست نہیں ہے، تاکہ وہ بھی اس سے بچ جائیں، اور اگر وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کی مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی خود وہ کام نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھتا ہے کہ بھئی دوسرا جو کام کر رہا ہے یہ درست ہے، تو تم اس کے لیے معاند نہ بنو بلکہ معاون بن جاؤ، اس کی تم حوصلہ افزائی کرو کہ ٹھیک ہے بھئی ضرور کرو یہ کام، میں تمہارے ساتھ. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن زندگی میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت کی، مدد کی، پشت پناہی کرتے رہے. حدیث شریف آتا ہے کہ سب سے ہلکا عذاب انہیں ہوگا، یقیناً وہ اس ہمدردی کی بنا پر ہی ہے، اور اس خیر خواہی کی بنا پر ہی ہے، یا اس تعاون کی بنا پر، اگرچہ وہ تعاون جو تھا وہ للہیت کے لیے نہیں تھا، وہ تعاون صرف اس لیے تھا کہ میرا بھتیجا ہے، لوگ کیا کہیں گے، تو اس بنا پر، لیکن اس کا بھی احترام کیا گیا. تو اگر تقوی کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر کوئی آدمی کسی کے ساتھ تعاون کرے گا تو یقینا اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہے. تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نیکیوں پر، تقوی پر. کوئی کام ہم نہیں کر رہے دین کا، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دوسرا آدمی کر رہا ہے اور مخلص ہے اس کام کے کرنے میں، تو اس کا ہاتھ بٹا دیں، اس کی کچھ نہ کریں تو حوصلہ افزائی کر دیں، اس کو شاباش دے دیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ تم اچھا کام کر رہے ہیں، اس سے بھی اس کا حوصلہ بلند ہوگا. ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، ہم نہیں کر رہے دین کا کام، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ بڑھ چڑھ کر کر رہا ہے اور صحیح لائن پر کر رہا ہے، تو اس وقت اس کی حوصلہ افزائی کر دو، اس کو تھوڑی سی تسلی دے دو کہ تم جو کام کر رہے ہو فکر مت کرو، ہم تمہارے ساتھ، ہمارا تعاون تمہیں حاصل. بلکہ اگر کبھی ایسی مجلس ہو کہ لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو اس کا تعاون کرو، کہ ان کو مذاق نہ اڑانے دو، کو کہو کہ بھئی تم اگر تم نہیں کر رہے تو اسے کیوں منع کرتے ہو، کم از کم اس حد تک تو ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ زمانہ یہ دور فتنے کا زمانہ ہے. سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے پابند نہیں ہے، محتاج نہیں ہے، اگر ہم نہیں کریں گے دین کا کام اللہ تعالیٰ کسی اور سے لے لیں گے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں. ابھی آج ہی میرے پاس ملاوی سے خط آیا، بلکہ دستی خط تھا، وہ مغرب میں مجھے ایک صاحب نے پہنچایا. ہمارے یہاں پر بھائی الیاس صاحب ہوا کرتے تھے کہ زمانے میں تبلیغی جماعت کے امیر، آج کل ملاوی میں ہیں وہ، تو انہوں نے کچھ احوال وہاں کے لکھے. تو سچی بات ہے طبیعت تو متاثر ہونی چاہیے. انہوں نے جو بات لکھی کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے کی قربانیاں یا صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ہم سنتے آئے ہیں، لیکن آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں. ہمیں کتابوں پر وہ باتیں جب ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسی قربانی کوئی کیسے دے سکتا ہے، لیکن اگر اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہو تو یہاں افریقہ میں آ جائیں، یہاں اپنی آنکھوں سے آج ہم دیکھ لیں گے کہ دین کے لیے لوگ قربانیاں کیسے دیتے ہیں، کس طرح سے دیتے ہیں. آج وہ اتنے پیاسے ہیں وہاں کے لوگ، تقریباً ایسا ملک ہے افریقہ کہ 70-75% ایڈز زیادہ لوگ ہیں. ابھی میں نے پچھلے کسی بیان میں یہ بات عرض کی تھی پچھلی دفعہ جب کارگزاری میرے پاس آئی تھی، کہ لوگ زندگی ایسے گزار رہے ہیں کہ وہ مسلمان تو ہیں، انہیں احکام کا علم نہیں. چنانچہ جب وہاں پر کوئی تبلیغی جماعت جاتی ہے تو مسجد میں عورتیں مرد سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں بلانے کی ضرورت نہیں پڑتی انہیں، اس کا بھی وہ نہیں بیچاروں کو کہ مرد اور عورتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، نہیں بس وہ آ گئے دین کی بات سننے کے لیے. اور بعض لوگ بلکہ اکثریت لوگوں کی اس طرح کے ہے کہ مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن بغیر نکاح کے رہ رہے ہیں، سالہ سال گزر گئے، حتیٰ کہ اولادیں ہو گئیں، اولادوں کی اولادیں ہو گئیں. چنانچہ پچھلی دفعہ جو میرے پاس خط آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہم نے ایک ایسے صاحب کا ولیمہ کھایا جو دادا تھے، یعنی پوتے بھی ان کے ہو چکے تھے، لیکن نکاح کے بغیر زندگی گزار رہے تھے. اب آئے ان کو بتایا گیا کہ بھئی اس طرح سے زندگی نہیں گزرتی، شریعت نے حد رکھی ہے، حدود و قیود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جانوروں کی طرح ہم جس طرح چاہیں رہیں. تو اب ان کو جب پتہ چلا تو اب مسجد میں نکاح کا انتظام کیا گیا، اجتماعی نکاح غالباً 40-50 نکاح ہوئے. تو اس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں دین کے بارے میں علم ہی نہیں. اور قربانیوں کا یہ معاملہ ہے. آج بھی جو خط آیا اس میں یہ بات لکھی کہ ہم لوگ جب لوگوں کو لینے کے لیے جاتے ہیں, اجتماع سے پہلے وصول کرنے جاتے ہیں, تو غریب اتنے ہیں وہ کہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں. ایک بوری گندم کی یا دو بوری گندم کی اگر ان کے پاس ہوتی ہیں تو وہ سارے سال انہوں نے اس سے گھر چلانا ہوتا ہے. لیکن اب اگر وہ جماعت میں جانا چاہتے ہیں, اللہ کے لیے کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں, تو ویسے تو آپ کو 100 کواچے وہاں کہلاتے ہیں, وہ بھی نہیں دے گا کوئی. لیکن اگر دین کا معاملہ آ جائے تو 1800 کواچے خرچ کرنا بھی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا, فوراً کر دیتے ہیں اگر ہیں تو. اور دین کے لیے جب نکلتے ہیں تو وہ جو گندم کی بوری ہے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی اس کے ہمیں پیسے دے دو, ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار. ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا بےچاروں. تو بہت سے لوگوں نے وہاں ماشاء اللہ وہاں پر بھی اہل مدارس کام کر رہے ہیں, تو انہوں نے لکھا کہ یہاں جو مدارس قائم ہیں انہوں نے یہ کیا کہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے اور دیگر ان کو دین کا علم بھی سکھاتے ہیں. اس بنا پر وہاں پر کچھ دین کا کام الحمدللہ شروع ہو گیا. تو یہ چلت پھرت جو دنیا میں ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی بڑے کام لیے اور لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ گیا. یہ اصل میں یہ بھی ایک تعاون ہے. آج ہمارے یہاں یہ بڑی سوچ خراب پیدا ہو گئی کہ فلاں جماعت کے ساتھ تعاون نہیں کرو, فلاں سے جماعت تعلق نہ کرو, میں جو کام کر رہا ہوں میں کہتا ہوں میرا ہی کام صحیح ہے بس باقی سب کا کام غلط ہے. یہ جو آج سوچ پیدا ہو گئی ہے انتہائی خراب سوچ. دینی جماعتیں, دینی لوگ, دینی مدارس, یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لازمی بات ہے کہ جو آدمی مدرس ہے یہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, ایک آدمی مقرر ہے وہ بھی دین کا کام کر رہا ہے, ایک آدمی مبلغ ہے وہ آدمی بھی دین کا کام کر رہا ہے. اب انہیں تعاون کرنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. تعاون اور البر و تقوی یہی تو ہے. نیکیوں کے کاموں پر تعاون کرو, تقوی کے کام پر تعاون کرو, اور ولا تعاون. ہاں گناہ کا کام آ جائے رک جاؤ, اب منع کر دو کہ بھائی ہماری دوستی ایک حد تک ہے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. تو آدمی کچھ تھوڑا سا آگے بڑھے دین کے معاملے میں. اور یہ ساری باتیں بہرحال بعض اوقات احوال اور مشاہدات انسان کے سامنے آتے ہیں تو پھر طبیعت کے اندر رجحان پیدا ہوتا ہے دین کا کام کرنے کا. ورنہ آج جس طرح سے دین سے بہت تیزی کے ساتھ ہم دور ہو رہے ہیں, بہت تیزی کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ کبھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن میڈیا جو ہے وہ اس وقت چھایا ہوا ہے چونکہ لوگوں کے ذہنوں پر, گھر گھر جو ہے وہ اس کے چرچے ہیں. نتیجتاً جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہی کافی. اور دین سیکھنے کے لیے ہم کہیں باہر تو جاتے نہیں, اپنے گھر میں ہم چینل کھولا اور وہاں سے ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بیان کر رہا کون ہے, وہ اس کے عقائد بھی صحیح ہیں یا نہیں ہیں. بس باتیں اگر ہمیں اچھی لگی ہم نے جناب کہا کہ اچھا آج پتہ چلا یہ بات, اور اس کے بعد ہم نے اسی کو دین سمجھ لیا. تو یاد رکھیے کہ اس طرح سے دین کبھی نہیں پھیلتا. دین تو جانو تلمس تہ کر کے ہی آئے گا, صحیح طریقہ جو ہے اختیار کریں گے تو ہی آئے گا. ورنہ عام طور پر جو طریقے آج اختیار کیے جا رہے ہیں اگر آنا ہوتا تو آج ساری دنیا دیندار ہوتی, گھر گھر جو ہے وہ تقوی اہل تقوی ہوتے سب. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ زور کن کا ہے. اہل تقوی کا تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, انہیں پاگل سمجھتے ہیں, دیوانہ سمجھتے ہیں, اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں, دنیا کے پڑھے لکھے مہذب لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مدد فرمائے کہ ہم غور کریں, فکر کریں اس بات کی کہ دین کے جہاں معاملات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں, اختیار کریں. اللہ رب العزت چن لیتا ہے بعض لوگوں کو. ہمارے یہاں بھی بہت سارے واقعات اس طرح کے پیش آتے رہتے ہیں کہ گھر والے, والدین, بہن بھائی, ان سب میں ایک ہی بندہ ایسا نکل آتا ہے جو دین کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے, نماز پڑھنے کی طرف رجحان ہے, باقی دین کے کام کے علاوہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے, لیکن سارے گھر والے اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن وہ اللہ کا بندہ اپنے کام سے کام رکھتا چلتا رہتا ہے. اسی طرح ایک صاحب انتقال ہو گیا ان کا, مجھے انہوں نے بتایا کہ بھائی ان کا بھائی انڈیا میں رہتا ہے, ان کی بیوی بھی, وہ دین کے کاموں میں بہت ہی زیادہ تعاون کرنے والے لوگ ہیں, حتیٰ کہ وہ خود غریب ہیں. بعض اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ یعنی ان کے عزیز رشتہ دار, وہ خود ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو کپڑے بنا کے دے دیں, کچھ اور دے دیں, تو ہم ان کو پیسے دے دیں کہ بھائی تم یہ کر لینا, بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے اس کو بھی کہیں اور خرچ کر دیا. تو مجھ سے وہ شکوتن اور شکایتن یہ بات کہہ رہے تھے, میں نے ان سے بات یہی کہی, میں نے کہا دیکھو بھائی اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تو باقی رکھنا ہے قیامت تک, ہم رہے نہ رہے دین رہے گا, چاہے وہ تھوڑی تعداد میں ہوں لوگ عمل کرنے والے یہ زیادہ یہ الگ بات, لیکن جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے یہ رہے گا. تو اس کے لیے لوگ بھی پیدا ہوں گے, ہم ہی لوگ اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کا کام بھی لوگوں سے ہی لیں گے. اب چاہے لوگ انہیں ملامت کریں, چاہے انہیں تانے دیں, چاہے ان کے ساتھ جو بھی کام کریں, انہوں نے تو کام کرنا ہی ہے. میں نے کہا اگر اس قسم کے بعض دیوانے لوگ نہ ہوں تو آگے دین کی بات کیسے چلے؟ سارے فرزانے ہو جائیں, سارے عقل مند ہو جائیں, کچھ تو دیوانوں کی ضرورت ہوتی ہے نا کہیں. ہر جگہ عقل مندوں کی ضرورت نہیں ہوتی, تو بھائی عقل مندی تمہیں مبارک, وہ انہیں تم پاگل ہی سمجھ لو, دیوانہ سمجھ لو, لیکن انہیں کام کرنے دو. اتفاق کی بات ہے کہ وہاں انڈیا میں وہ گئے اور وہاں پر جے مرکز میں گئے, بزرگوں سے ملے, ان سے یہ بات کہی. انہوں نے بیائی نے یہی جواب دیا کہ میاں کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں, تم سے نہیں ہوتا تو انہیں تو کرنے دو. تو بہرحال یہ سوچ کی بات ہے ساری. اللہ تعالیٰ نے کام تو لینا ہے, ہم نہیں کریں گے کوئی اور قوم آ جائے گی, کوئی اور قوم آ جائے گی. اور ہر زمانے میں اس طرح سے رہے, لیکن آج باوجود اس کے کہ ہمارے پاس دیکھیے وسائل بے انتہا ہیں, لٹریچر بہت ہے, اور اب تو کمپیوٹر نے پورا کا پورا کتب خانہ جو ہے وہ ایک بٹن کے فاصلے پر ہے ہم سے, اس میں جو چاہیں کتاب پوری کھول کے پڑھ لیں, جو چاہیں آپ کریں تو موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بے عملی بے انتہا ہے. پہلے علم کم تھا لیکن عمل بہرحال بہت تھا, جو جتنا تھا اس پر عمل ہو جاتا تھا. اب تو علم تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن عمل اس کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتا. اگر آٹے میں نمک کے برابر ہی ہو تو بھی کوئی ذائقہ آ جائے, ارے بھائی آٹا اتنا سارا ہوتا ہے لیکن ایک چٹکی نمک ڈالتے ہو تو ذائقہ آ جاتا ہے کہ نہیں. تو اسی طریقے سے اگر عمل کی چٹکی آ جائے علم میں تو ذائقہ آ جائے زندگی میں. لیکن بات یہی ہے کہ ہم اس سے چونکہ کوسوں دور ہیں, یہ ذائقہ ہم چکھنا چاہتے نہیں. ورنہ آدمی اگر تھوڑی سی ہمت سے کام لے تو انشاءاللہ اسی میں لطف اور مزہ آنے لگے. تو بہرحال ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم دین کے کاموں میں, نیکیوں کے کاموں میں, نیکی کے کام بہت سارے ہیں, نیکی کے کام بہت سارے ہیں, اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ احسان و سلوک کا معاملہ کرنا یہ بھی نیکی ہے, اسی طریقے سے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرنا, اس نے سلوک کرنا یہ بھی نیکی ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے اور ضرورت مند ہے, اس کی ضرورت پوری کرنا یہ بھی نیکی ہے, اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا. اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا, بعض اوقات بعض واقعات ایسے آئے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ جا رہا ہے سفر عمرہ ہے اس کو, یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا جا رہا ہے, لیکن اسے دیکھا کہ ایک ضرورت مند آدمی ہے, اسے اپنے سارے پیسے خاموشی سے اس کو دے دیے, کیونکہ بھائی یہ ضرورت مند زیادہ ہے, میں یہ کام پھر کر لوں گا لیکن نفلی عبادات ہیں مثلا, اس نے وہ پیسے اس کو دے دیے, اس کی ضرورت پوری ہو گئی. تو بات یہ ہے کہ سارے نیکی کے کام ہیں, ہم اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی ہمارے لیے باعث خیر ہوگا, آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ بن جائے گا. بعض اعمال دیکھنے میں بہت مختصر سے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت. حدیث شریف میں گزشتہ امتوں کے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں, ان میں سے واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا, ایک عورت کی صرف اس لیے بخشش کر دی گئی کہ اس نے ایک جانور پر رحم کر دیا تھا, کسی نے خارشی کتے کو جو ہے وہ اٹھا کے لایا, اس کی مرہم پٹی کی, اس کو زخم پر جو ہے وہ دوا لگائی, صرف اس لیے کہ میرے مالک کی مخلوق, تو اس لیے اللہ نے بخش دیا. تو اللہ کے ہاں تو خیر رحمت حق بہانہ ہی جو ہے, اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے. اخلاص کے ساتھ کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کر لے, وہ دیکھنے میں چاہے ہو اللہ کے لیے بس. آج کل تو ہم چھوٹا سے چھوٹا کام کریں یا بڑے سے بڑے کام, اخبار میں اس کی تصویر بھی چھپ جائے اور جناب جو ہے ہر کام جو ہے وہ اخبار میں آئے اور لوگ دیکھیں اور سنیں. اگر تو تبلیغی نیت سے ہو کہ بھائی دین کی بات ہے, اشاعت ہو اس کی, تو حرج نہیں, لیکن اگر اپنی شہرت کے لیے ہو تو پھر یہ دین کا کام بھی جو کر رہا ہے وہ شہرت کے لیے اگر ہے تو منہ پہ مار دینے کے قابل. کام سب اللہ کے لیے ہو, جو آدمی جو بھی کام کر رہا ہے اللہ کے لیے اگر کریں گے تو انشاءاللہ اس اخلاص کی برکت سے اس کام میں اللہ رب العزت قبولیت بھی عطا فرما دیں گے اور اس کو چار چاند لگ جائیں گے. بہرحال یہ آیت قرآن جو میں نے تلاوت کی ہے, اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, گناہ اور حد سے تجاوز کا ظلم کے اور تعدی کے کاموں میں ایک دوسرے تعاون نہ کریں. بعض اوقات آدمی یہ تقاضا کرتا ہے کہ بھئی ایک برادری ہونے کے ناطے, ایک خاندان ہونے کے ناطے, ہم سے تعاون کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن ٹھیک ہے اگر ان کے کام صحیح ہیں تو یقین ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن اگر کام صحیح نہیں ہے تو پھر تعاون کرنا بھی جائز نہیں. بعض لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، عام طور پر یہ مسائل آتے رہتے ہیں دارالافتاء میں بھی، ہمارے پاس بھی بعض اوقات سے مسائل کے لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ جہیز میں کسی بچے کو کچھ دینا ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے، تو تعاون جائز امور میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کے اس حد تک تو تعاون کر سکتے ہیں. اب پتہ چلا جہیز میں ٹی وی دے رہے ہیں تو یہ تعاون ناجائز. اسی طریقے سے جناب ویڈیو فلم بنانے کے لیے ہمارے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، نیک، یہ تو نیک کام تو نہیں، نہ ضرورت کا کام. اسی طرح سے اور دیگر برے کام ہیں، اگر اس کاموں کے لیے کسی تعاون کی ضرورت نہیں، البتہ اگر ان کو ضرورت کی کچھ چیزیں چاہیے تو بے شک وہ آدمی اس کے ساتھ تعاون کرے، اس حد تک کوئی حرج نہیں. لیکن ناجائز امور میں تعاون کرنا بجائے اس کے کہ نیکی ہو، بلکہ ہم جو ہے جو کچھ برے عمل وہ کریں گے، اگر ہم نے ٹی وی لے کے دے دیا ان کو تو جب تک دیکھتا رہے گا اور اس کے بعد جتنے لوگ خراب ہوں گے سارا گناہ ہمارے اوپر ہے. اسی لیے گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ان چیزوں سے اپنے گھر کو خالی رکھے، اور اگر ہو جائے تو بچوں کو سمجھاتا رہے کہ بھائی اس کام میں جو ہے وہ گناہ ہے، گناہ کے کاموں سے روکے. جس حد تک ہم اپنے قریب کے لوگوں کو روک سکتے ہیں، جہاں تک ہمارے اثر ہے ہمارا ان پر، ان کو روکنا ہماری ذمہ داری، اور جو ہمارے اثر سے اور حلقے سے باہر ہیں ان کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہے. البتہ اگر موقع ملے تو ان کو بھی محبت اور پیار کے ساتھ روکے آدمی. البتہ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ طریقہ درست ہونا چاہیے، مناسب موقع ہونا چاہیے اور بات حق ہونی چاہیے. اگر طریقہ درست نہیں ہوگا کہنے کا، یا بات حق نہیں ہوگی، یا موقع مناسب نہیں ہوگا، تو آپ کی اچھی بات بھی اثر نہیں کرے گی. اس لیے موقع محل دیکھ کر بات کرنی چاہیے، اور دوسرے کو رسوا کرنا مقصد نہ ہو، تنہائی میں اس سے بات کریں تاکہ اصل مقصد وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے ساری مجلس میں اس نے رسوا کر دیا. بعض لوگ جو ہے نیکی کے زام میں اور تقوی کے زام میں دوسروں کو جو ہے وہ رسوا کرتے ہیں، تو یہ رسوا کرنا ٹھیک نہیں. اگر کوئی بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ مناسب نہیں ہے تو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں، جب موقع مناسب ہو انہیں اکیلے میں بٹھا کر سمجھائیں کہ بھئی یہ بات آپ کی درست نہیں، اس سے بچنا چاہیے. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کی اس اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرما دیں. جو باتیں کہی گئیں بس آج اتنی ہی کافی ہیں، میرا بیان کا آج وہ نہیں تھا، لیکن آپ حضرات دور دور سے آتے ہیں اس لیے سوچا کچھ نہ کچھ بیان ہو جائے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اسے قبول بھی کریں اور ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.